ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بابنا الغنى غنى النفس وقوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله عاملون قال ابن عيينة لم يعملوها لابد من أن يعملوها وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرز ولكن الغنى غنى النفس یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے الغنا غنا النفس غنا اور مالداری جو ہے وہ تو دل کی مالداری اور بے نیازی ہے اور حدیث لانے سے پہلے سورہ مومنون کی چند آیتیں انہوں نے تقریباً 9 آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے پہلے وہ آیتیں پڑھی جائے اس کا ترجمہ کروں اس سے پہلے ایک چیز بطور تمہید کے عرض ہے کہ قدیم زمانے سے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے اور ایک سوچ ان کی بنی بنائی ان کا ایک نظریہ وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دنیاوی مال و دولت سے اگر نوازا ہے تو اس کے پاس دنیا کی دولت و ثروت کا ہونا عام طور پر قدیم زمانے سے کفار بھی اور وہ لوگ جو سطحی سوچ رکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے چلے آئے کہ دولت و ثروت کی یہ کثرت جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہونے کی علامت اور نشانی ہر زمانے میں حضرات انبیاء علیہ الصلات والسلام کے ساتھ یہی معاملہ کفار کی طرف سے پیش آتا رہا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو جو بنایا ہے اس کا مقصد تو صرف لوگوں کو اس میں پیدا کر کے ان کو آزمانا ہے, آزمائش کے لیے گویا دنیا کا مال و سامان جو بھی ہے وہ دیا جاتا ہے. یہاں کی زندگی دراصل اس لیے دی گئی ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنائے, سنوارے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے. دنیا کی زندگی خود یہاں کا ساز و سامان, یہاں کی دولت مطلوب نہیں. اور اگر کسی کے پاس یہ دولت بکثرت موجود ہے تو یہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی اور اس کے اللہ کے یہاں مقرب اور پسندیدہ ہونے کی کوئی علامت اور نشانی نہیں. سورہ زخرف کے اندر مشرکین مکہ ایک اعتراض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, جہاں وہ لوگ یوں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, تو انہوں نے ایک سوال قائم کیا, لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن آپ ہی پر اتارا, گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا, چونکہ آپ مال و دولت کے اعتبار سے, دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑے ہوئے نہیں تھے, خاص طور پر وہ لوگ جو وہاں کے سردار سمجھے جاتے تھے مکہ مکرمہ کے, ان کے مقابلے میں دنیاوی اعتبار سے آپ کو فوقیت حاصل نہیں تھی. تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر قرآن نازل کرنا ہی تھا تو مکہ یا طائف, ان میں جو بڑے لوگ ہیں وہاں کے مالدار سربراہ, ان میں سے کسی کے اوپر قرآن نازل کیا جاتا, آپ پر نازل کیا. گویا ان کے نزدیک نزول قرآن کے لیے بھی مال و دولت کی کثرت اسی کو معیار سمجھا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے وہاں پر دو جواب دیے ہیں اسی سورہ زخرف کے اندر. ایک تو یہ کہ بھئی یہ دنیا کی مال و دولت کی جو کثرت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمتوں پر مبنی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے تکوینی طور پر جو اصول وضع فرمائے ہیں, مقرر کیے ہیں, انہی اصول کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے بے شمار حکمتوں کے پیش نظر کسی کو مال زیادہ دیتے ہیں, کسی کو کم دیتے ہیں, کسی کو نہیں دیتے, کسی کو دیتے ہیں. وہاں مال دینے نہ دینے کے معاملے میں کوئی ان کی مقبولیت پیش نظر نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتیں ہیں. جو لیا جالا بعدہم بعدن سخریہ, کہ وہ لوگ گویا اس کے ذریعے سے مال کی وجہ سے کسی کو اپنا تابع, اپنی ضرورتیں اس سے حاصل کریں. ایک جواب تو یہ دیا گیا, دوسرا ایک جواب اسی سورہ زخرف کے اندر یہ بھی دیا گیا, ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین, کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو دولت ہے اس کو اللہ کی جو ہے اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربت مائن, اگر اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی قدر و قیمت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی کافر کو پینے کے لیے نہ دے. اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, کوئی حیثیت نہیں. دنیا کی خلقت کا مقصد یہ ہے ہی نہیں. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو اگر سب لوگوں کے ایک جیسے بن جانے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا, چونکہ جو اہل ایمان ہیں ان اہل ایمان میں بھی بڑی تعداد وہ ہے جو سطحی سوچ رکھنے والی اور ان کا میلان جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک جیسے بن جائیں گے یعنی کفر ہی شرک ہی اختیار کر لیں گے, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن, تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں ان کے مکانوں کی چھتیں اور ان کے مکانوں کی سیڑھیاں جس کے اوپر سے وہ چڑھتے ہیں اور ان کے مکانوں کے دروازے اور ان کی مسہریاں جس پر وہ آرام کرتے ہیں وہ سونے اور چاندی کی دے دی جاتی. گویا اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کو اتنی دولت دیتا, ان کے گھروں کی چھتیں سیڑھیاں دروازے اور ان کے پلنگ سونے اور چاندی کے ہو, اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دیتا, لیکن اس صورت میں بہت سے کمزور اہل ایمان یہ سمجھتے کہ گویا یہ اس دولت کو حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ کیا اختیار کرے, کفر اور شرک اختیار کرے تو بہت سے لوگ جو ہے ایمان سے محروم ہو جاتے. گویا ان کمزور اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو اتنی دولت سے نوازا نہیں, کیونکہ اگر اس طرح نوازا جاتا تو ان کے خیال میں یوں آتا اس طرح کی دولت کا ملنا گویا ان کے اللہ کے یہاں مقرب اور پسندیدہ اور اللہ کے گویا نزدیک ہونے کی علامت ہے, اور وہ اس کو دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی یہی طریقہ کون سا کفر اور شرک والا اپنا دے. گویا اللہ تعالی نے ان کافروں کو اتنی مقدار میں دنیا اس لیے نہیں دی, اس لیے نہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کوئی اہم چیز ہے, دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت, اللہ تو چاہتا کہ ان کو اتنا سارا دے دیتے, لیکن اس صورت میں کیا ہوتا کمزور اہل ایمان کے اپنے ایمان سے جو ہے ہٹ جانے کا اندیشہ تھا, دوسرے لوگ بھی اسی طرح کفر میں مبتلا ہو جاتے, گویا ان کی حفاظت کے لیے ان کو اتنا سب دیا نہیں گیا. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے نہیں, گویا دنیا کی کثرت مال و دولت کا زیادہ حاصل ہونا کسی کے پاس بھی ہونا یہ اس بات کی علامت اور نشانی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کوئی مقبول اور مقرب بندہ ہے. حدیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا ارض حاضر یاکل منہ البر والفاجر, کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک نقد سامان ہے, نیک اور بد ہر قسم کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے جو فوائد ہیں اس کے جو اس سے جو پہنچنے والے ثمرات ہیں اس کے معاملے میں کسی کے لیے کوئی تخصیص نہیں کی گئی, ہر آدمی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, اللہ کا مطیع ہو فرما بردار ہو یا نافرمان ہو, نیک ہو یا گنہگار ہو, سب ہی کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا, قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو سب ہی کو دنیا کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں, گویا اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں. ہاں آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی, چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف خصوصیت سے متوجہ کیا. ایک موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے کچھ مطالبے نفقات وغیرہ کی زیادتی کے سلسلے میں جو ان کی طرف سے پیش کیے گئے تھے, ناراض ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. اور اس قسم کھانے کے بعد آپ کا ایک بالا خانہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا حجرہ, اس کے اوپر وہاں آپ تمام ازواج سے یکسو اور الگ ہو کر کے بیٹھ گئے ایک مہینے کے لیے, کسی کے بھی یہاں نہ جانے کی آپ نے قسم کھا لی تھی. آپ کی اس علیحدگی اور یکسوئی کی وجہ سے مدینہ منورہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی. اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کچھ مدت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قریب نہ جانے کی, ایک مہینے تک کے لیے نہ جانے کی قسم کھائی تھی, تنبیہ مقصود تھی. لیکن لوگوں میں یہ غلط میسج پہنچا, خبر پہنچی, افواہ پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ طلاق دے دی. بخاری شریف میں روایت موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا انصاری, اور میرا اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ہم دونوں نے آپس میں گویا یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائے گا اور اس دن میں اپنے کاروبار میں مشغول رہوں گا. اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو باتیں مسائل احکام بیان فرمائیں گے, شام کو آ کر کے وہ مجھ کو بیان کر دیا کرے گا. دوسرے دن میں مجلس نبوی میں حاضری دوں گا, وہ اپنے کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے گا. اور شام کو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہوتی تھی وہ میں اس کو سنا. گویا علم حاصل کرنے کے لیے آپس میں باری مقرر کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اس کی باری کا دن تھا, میں تو اپنے کاروبار میں گیا تھا, شام کو جب میں گھر آیا تو شام کے وقت وہ آدمی وہاں سے مسجد نبوی سے جب آیا زور زور سے میرے گھر کا دروازہ کٹکھٹانے لگا, عمر ہیں عمر ہیں. تو ایسا اچانک اس طرح زور کا, میں نے کیا بات ہے. اس زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ افواہ گردش کرتی تھی کہ غسانی حملہ کرنے والے ہیں, ان کے حملہ کا اندیشہ تھا. تو اس کی اس طرح اچانک آ کر کے میرے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی وجہ سے مجھے خیال ہوا شاید کہیں ان کا حملہ آ گیا, کیا انہوں نے حملہ کر دیا. کہ نہیں, اس سے بھی زیادہ خطرناک بات پیش آئی. کہ کیا ہوا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سنا تو میں نے کہا انا للہ. اب اندیشہ کا مجھے پہلے ہی اس سلسلے میں کچھ خطرے سے تھے, وجہ اس کی یہ تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کسی معاملے, ہم مہاجرین جو ہیں مکہ کے رہنے والے عورتوں کو کوئی حیثیت دیتے نہیں تھے, اور جو ہے ان کو ہمارے اپنے معاملے میں دخل اندازی کی کوئی گویا اجازت نہیں تھی, جبکہ انصار کے ہاں عورتوں کا عمل دخل بہت زیادہ تھا. ہم لوگ ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور ہماری عورتوں نے ان کی صحبت پائی تو ان میں بھی یہ رنگ آیا, اور وہ بھی مردوں پر غالب آنے کی کوشش کرنے لگی. ایک مرتبہ کوئی معاملہ میرا پیش تھا, میں سوچ رہا تھا, میری بیوی کو معلوم تھا کہ فلانے معاملے میں یہ سوچ رہے ہیں, تو اس نے مجھے یوں کہا آپ اگر ایسا کر لیں تو, یعنی اس معاملے کو یوں حل کر. تو میں نے آنکھ بدل کر کے کہا اچھا تو مجھے مشورہ دے گی. تو کہا, میری یہ بات سن کر میری بیوی کہنے لگی ابن الخطاب آپ کی بھلائی کی ایک بات میں کر رہی ہوں, اس پر آپ اتنے ناراض ہوتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتی ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناراض ہو کر دن دن بھر حضور کے ساتھ بات نہیں کرتی, کٹی کیے رہتی. اچھا ایسا ہوتا ہے, حضرت عمر نے کہا. بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر جو ہے فوراً, کیونکہ حضور کی ازواج میں ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں, باپ کو تو اپنی بیٹی کا فکر لگا رہتا ہے, क्या मैं ये सुनकर सीधा गया वहाँ, पूछा कैसा होता है कि कभी तुम लोग हुजूर से नाराज होकर पूरे दिन हुजूर से बात नहीं करती। कहा ऐसा? कहा अल्लाह अल्लाह ऐसा मत करना, अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारी कोई जरूरत हो तो मुझसे कह दिया करो, मैं पूरा करूंगा, उनको तकलीफ मत देना हुजूर। ताकि उनको समझाने के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी बीवी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह, उनसे भी रिश्तेदारी थी हजरत उमर की, उनके पास गया समझाने के लिए। कहा अभी तो उनसे मैंने बात शुरू की, उन्होंने तो मुझे बहुत करारा जवाब दिया कि उमर तुम हर चीज में माथा मारते हो, दखल देते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मामला पर्सनल मामला है हुजूर का, उसमें भी तुम दखल देते हो, हमारी इस्लाह के लिए हुजूर काफी नहीं है। कहना कोई ऐसी बात होती तो हुजूर फरमा देते हम अपने आप दुरुस्त कर ले, तुमको इसमें दखल दे। तो उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मेरा ये उनका ये जवाब सुनकर मेरा इरादा तो सबके पास जाकर सबको समझाने का था, लेकिन वो सब मुलतवी कर दिया। खैर बस अब ये जो बात सुनी क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने के लिए उनके पास काम, मुझे कहा देखो यही खतरा था मुझे, कहा मैं सुबह हुई सीधा मस्जिद नबी पहुंचा, हुजूर का जो बाला खाना जहां आप अलग से बैठे हुए थे वहां दरवाजे के ऊपर एक जो है सियाफाम बच्चा बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा हुजूर से इजाजत चाहो, उमर आना चाहते। तब अंदर गया, थोड़ी देर के बाद आकर के कहता है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तस्करा किया कि आप आए हैं लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी किया, वह अभी तक अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। हजरत उमर कहते हैं कि मैं ये सुनकर मस्जिद नबी में चला गया, वहां भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और इस वाकये की वजह से सब पर एक गम और फिक्र की कैफियत थी, बात तो रो भी रहे थे। कहा थोड़ी देर उनके पास बैठा लेकिन मुझे सब्र नहीं आया, मैं फिर गया और जाकर के फिर उस बच्चे से कहा कि मेरे लिए इजाजत, उसने फिर आकर के वही जवाब दिया कि आपका तज़किरा किया लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब में फरमाया। इस तरह दो तीन का चौथी मर्तबा जब गया, इसी तरह वो बच्चे ने आकर जवाब दिया, मैं अभी लौट ही रहा था कि उसने आवाज दी कि हुजूर बुला रहे। बस मैं सीधा ऊपर गया और ऊपर जाकर दरवाजे ही पर खड़े रहकर पहला ही सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये किया कि अल्लाह के रसूल क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि नहीं। बस मारे खुशी के मैंने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और वहीं खड़े खड़े फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल कुछ बात कर सकता हूँ? कहाँ करो। तो वो किस्सा सुनाया, वो तो चंद दिन पहले वो बीवी के साथ जो अभी मैंने तफसील सुनाई ना, वो सुनने के बाद वो इस्लाह की गलत से गए थे और हजरत उम्मे सलमा वाला जवाब, वो सारी बातें जब हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाला जवाब हुजूर ने सुना तो हुजूर भी हंसने लगे। तो हुजूर को हंसता हुआ देखकर हजरत उमर फरमाते मेरी हिम्मत और बढ़ी और मैंने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या होगा, क्या बैठा अंदर जाकर हुजूर के सामने बैठकर मैंने कमरे का, इससे पहले उस कमरे में उनको जाने की नौबत नहीं आई थी, पहला मौका था। मैंने कहा देखा, जायजा लिया तो वहां बस वो एक चारपाई जिस पर हुजूर बांध की वो रस्सी की बुनी हुई, उस पर बिस्तर भी नहीं था, बल्कि बिस्तर न होने की वजह से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर की चादर हटी हुई होने की वजह से उस रस्सी के निशानात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पीठ के ऊपर पड़े हुए थे और वहां चंद चमड़े जो है बगैर दबागत के और वहां कुछ दबागत देने के लिए बेरी के पत्ते और कुछ नहीं था, कुल ले दे के यही सामान। हजरत उमर कहते हैं ये सब देखकर मेरा दिल भर आया और मैं असल जो बात बयान करना चाहता हूँ वो यही कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ये कैसर और किसरा, कैसर जो रूम का बादशाह और किसरा जो फारिस का बादशाह, वो तो अल्लाह ताला की नेमतों में लौटपोट हो रहा है, ऐशो इशरत और आराम में, और आप अल्लाह के रसूल और फिर ये तकलीफ। तो कहा मेरी ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से मेरे सीने में हाथ मारा और फरमाया अफी शक्कीन अंत या इब्न अल खत्ताब, ए इब्न अल खत्ताब کیا آپ کو شک اور شبہ ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں عذاب ہی عذاب، اور آخرت ایسی جگہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. تو گویا میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مال و دولت کے متعلق ایک ذہنیت یہی قدیم سے، تو اسی ذہنیت کے مطابق جو ہے ہر زمانے میں لوگ سوچتے رہے، اسی کو قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی، آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان ساز و سامانوں کی طرف جو ان کافروں کے مختلف ٹولوں اور گروہوں کو قسموں کو ہم نے دے رکھا ہے دنیاوی زندگی کی خوشحالی کے طور پر. لِنَفْتِنَهُمْ فِي، اس کے ذریعے سے ہم ان کو کیا کریں؟ آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، تیرا دیا ہوا، تیرے رب کا دیا ہوا رزق یہ جو ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا. اور ایک اور جگہ سورہ توبہ میں کفار کے متعلق فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اے نبی، آپ کو ان کافروں کا مال و دولت اور ان کی اولاد تعجب میں نہ لائے. ان کا مال و دولت دیکھ کر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر کے کثرت کو، ان کی خوبصورتی اور ان کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تعجب میں نہ پڑیو. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے یعنی اسی مال و دولت اور اسی اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا میں کیا دیویں؟ سزا دیویں. وتزہک انفسہم، اور ان کی جانیں نکلیں ایسی حالت میں کہ وہ اپنے کفر ہی کے اوپر بھاگ. گویا کہ مال و دولت کوئی ان کے لیے راحت کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھو، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ مال جو ہے نا وہ خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مال جو حاصل کیا، کیونکہ دنیا کی زندگی کے لیے کچھ ضرورت پیش آتی ہے، کس کی؟ مال کی. شریعت نے بقدر ضرورت مال حاصل کرنے کی اجازت دی کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنی حاجتیں پوری کر سکے. مال خود جو ہے وہ حاجت پوری نہیں کرتا، وہ تو حاجت پوری کرنے والے اسباب کو مہیا کرتا ہے. بھوک لگے گی تو آپ نوٹ نہیں کھائیں گے، اس نوٹ سے آپ کیا ہے؟ کھانا خریدیں گے. آپ کو پیاس لگے گی تو وہ نوٹ آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا، بلکہ اس نوٹ سے آپ پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں. آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو اس نوٹ کو بچھا کر کے نہیں سوئیں گے، وہ بستر وغیرہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس نوٹ کو خرچ کر سکتے ہیں. دوبارہ مال جو ہے، مال براہ راست کچھ بھی نہیں. ہاں، آدمی کی جو حاجتیں ہیں، راحت و آرام کے اسباب ہیں، ان کو راحت و آرام کے جو اسباب و وسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کون؟ مال خود راحت و آرام نہیں، اس کے ذریعہ ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے کہ راحت و آرام کے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع ہیں، خود راحت و آرام نہیں. کھانا یہ بھوک کے مٹانے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کھانا کھاوے اور اس کی بھوک نہ مٹے. ایک بیماری ہے جول بخر، کھاتا ہے آدمی بھوک نہیں مٹتی. پانی یہ پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ ہے، ہو سکتا ہے آدمی پانی پیئے اور پیاس نہ بجھے. ایک استسقاء جلندر کی بیماری، پانی پیتا ہی جاتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی. بستر وغیرہ راحت، اے سی لگا دینا راحت کا سبب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ شاندار نرم بستر ہو اور اے سی چل رہا ہو تو آپ کو نیند آ ہی جائے. عموماً تو جو نرم بستر پر اور جو ہے اے سی میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کی آدھی رات تو لوٹ پوٹ ہونے میں ہی گزرتی ہے. بیچارے مزدور وہ پڑھتے ہی جو ہے سو جاتا ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ مال ان راحت و آرام کے اسباب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خود مقصود نہیں. اب جو لوگ اس راحت و آرام کے خاطر مال کو حاصل کرنے میں لگتے ہیں، اس لگنے کے نتیجے میں एक वक्त वो आता है कि वो माल को अपना मकसूद बना लेते। अब माल तो क्यों हासिल करना था, कि भूख लगेगी तो खाना खरीद कर उससे खाएंगे, प्यास लगेगी तो पानी हासिल करके उससे पानी हासिल करके पिएंगे, सोने की जरूरत पेश आएगी तो उसके जरिए से बिस्तर खरीद कर उस पर आराम करेंगे। गोया इसलिए अब इसी माल के लिए खाना है और ये भूखा रह करके माल में, जब दोपहर को खाना, भाई दोपहर का खाना तो दुकान पर रहता हूं, खाना नहीं खाता, इसी माल के लिए क्या रह रहा है, वो भूखा रह रहा है, इसी माल के लिए प्यासा रह रहा है, इसी माल के लिए अपनी बीवी बच्चों से दूर रह रहा है, उनकी जुद क्या हुआ, ये मामला उलट गया, मामला उलट गया। माल का जो मकसद था, माल जिस मकसद, तो अब यही माल इसी को अब यूं कहेंगे कि इस माल को अल्लाह ने उसके लिए क्या बना दिया, अजाब बना दिया, यही सजा है उसकी। क्या माल को गिनकर खुशी होगी, माल तो इसलिए हासिल किया गया था कि इन चीजों के जरिए से कुछ राहत, बजाय राहत के तकलीफें उठा रहा, पूरी जिंदगी भूखा रहा, पूरी जिंदगी रात को बेदार रहा, पूरी जिंदगी अपने बीवी बच्चों से अलग रहा, और एक की दो की चार फैक्ट्रियां बनाई, लेकिन जब दुनिया से रुखसत हुआ क्या लेकर के गया, गया यही माल उसके लिए क्या बन गया, अजाब। उसी को अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअद्दिबहुम बिहा फिल, जबकि और दूसरी बात क्या, इस माल पर जब कोई मुसीबत आएगी, एक तो इतनी मेहनत, मुसीबत आएगी तो ये मुसीबत उसको क्या कर देगी, बेचैन, उसका सुकून चल, मेरा माल बगाया, मेरा माल गया, मेरा इतना नुकसान हुआ, मैं उस नुकसान की वजह से उसका दिमाग क्या हो जाता है, मुख्तल हो जाता है। अब अगर वो मोमिन है तो मोमिन को तो ये भी तसल्ली, अगर वाकईतन ईमान की खूबी उसके अंदर मौजूद है तो वही सोचेगा भले मेरा माल गया, अल्लाह ताला उसका अच्छा बदला मुझे आखिरत के अंदर अता फरमाएंगे। लेकिन काफिर है तो उसको काय की तसल्ली, काफिर तो चूंकि आखिरत को मानता ही नहीं, इसलिए ये जो मेरा गया उसका मुझे कुछ अच्छा बदला मिलने वाला है ये भी वहां तो है ही नहीं, वहां तो उसके लिए गया तकलीफ तकलीफ, अजाब ही अजाब। खुलासा ये है कि ये चीजें, ये माल और दौलत के मुतालिक एक जहनियत जो है, कुरान में जगह जगह अल्लाह तआला ने इसी की इस्लाह फरमाई है और अहले ईमान को इसकी तरफ मुतवज्जे किया कि ये दुनिया की, अल्लाह ताला ने यहाँ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह के अहकाम को पूरा करके जो है आप अपनी आखिरत को संवारने के लिए अगर इससे फायदा उठाएंगे तब तो काम का है, और ये वरना इन काफिरों को देख कर चुनांचे कुरान में लाए गुर्रन का तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मावाहुम जहन्नम वबिसल मिहाद, के काफिर लोग जो आते जाते हैं शानदार गाड़ियों में, शानदार चीज इसों में, उसको देख करके धोखे में मत पड़ियो, मताउन क़लील, चंद दिनों क्या फायदा है इनके लिए, आखिरत में तो कुछ चीज है नहीं, सुम्मा मावाहुम जहन्नम, उसके बाद इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना। जबकि अहले ईमान के लिए ईमान की बुनियादी हकीकत ये है कि वो उन गैबी हकाइक पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया आदमी ईमान लाता है। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ सूरह मोमिनून की जो आयतें, ये जो है ना 8 आयतें शुरू में पेश की है, वहां पर भी वो काफिर जो लोग कहते थे बातें, वो लोग यही कहते थे कि देखो ना हमको दुनिया में मालो दौलत दी है, औलाद दी है, मालूम हुआ कि हमारे अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की हमारी ये खुशहाली और हमारी मालो दौलत, वह अल्लाह ताला हमसे खुश है और आइंदा भी खुश है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह की खुश होने की अलामत नहीं है, क्या अलामत है वो अंदर बतलाया है, इसी को आगे जिक्र किया है इंशाल्लाह फिर आइंदा मजलिस।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ اور حفظ قرآن کے اوپر جو وعدے اور بشارتیں تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دی ہیں اس بچے اور اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما دے اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کو اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ شیعیت، رافضیت، خارجیت اور ناصبیت کے شر اور سازشوں اور غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اہل حق کو اے اللہ غلبہ اور اقتدار عطا فرما، اے اللہ تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک اے اللہ تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔